سنیچر 3 فروری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی ہے۔ کیا کشیدگی کے ماحول میں ان وفود کے دورے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری میں معاون ہیں؟ تجزیہ کار:
پاکستان اور افغانستان کے درمیان معمول کے مطابق وفد آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اتنی مشکل برباد نہیں ہو رہا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ورکنگ گروپس کا پہلا اجلاس آج کابل میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوان نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی ہے۔ اجلاس میں شریک پاکستانی حکام نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ پاکستان میں وادی سوات کے علاقے قبل میں سیکیورٹی فورسز پر خود کش حملے میں 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق حملے میں 2 کیپٹن سمیت 3 فوجی اہلکار ہلاک، جبکہ 15 زخمی ہیں۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت تو نہیں ہو پائی ہے، مگر اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کشتی میں سوار تمام افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان لینرڈ ڈوئل نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ زندہ بچ جانے والے افراد کے مطابق کشتی پر 90 پاکستانی سوار تھے۔ تاہم اس حوالے سے دفتر خارجہ کا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی فوج نے روسی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے جوہری ہتھیاروں کو چھوٹا بنانے کی تجویز دی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے یہ نیا فلسفہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے نیوکلیئر پوسچر ریویو نامی پینٹاگون پالیسی میں بیان ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
امریکی فوج کا شبہ ہے کہ روسی حکام کو لگتا ہے کہ امریکی جوہری ہتھیار اتنے بڑے ہیں کہ ان کو استعمال کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیار امریکہ پر کسی حملے کی صورت میں مزاحمت کے لیے مؤثر نہیں ہیں۔ امریکی افواج کے پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو چھوٹا کرنے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون پالیسی میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی نئی حکمت عملی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ روس اس بات کو سمجھے کہ جوہری ہتھیار کا کسی بھی قسم کا استعمال، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، قابل قبول نہیں ہے۔ سن 2010 کے بعد سے پہلی بار امریکی فوج نے مستقبل کے جوہری خطرات کے بارے میں اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر ارکان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کے اسپیشل کونسل کو نوکری سے برخاست نہ کیا جائے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں عبید ملک۔
امریکی حکومت کے اسپیشل کونسل 2016 میں صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے یہ تنبیہ صدر ٹرمپ کی حمایتی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کانگریس میں ایک میمو پیش کرنے کی کوشش پر کی گئی۔ ریپبلکن پارٹی کے اس میمو میں امریکہ کے سرکاری تفتیشی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI پر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس میمو کی اشاعت FBI کو رسوا کرنے کی ایک شرمناک کوشش ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں نے مزید کہا کہ یہ میمو جاری کرنے سے 2070 جیسا بڑا سیاسی بحران کھڑا ہو جائے گا۔
اقوام متحدہ کے تفتیشی حکام نے چین، روس، ملیشیا اور میانمار کو شمالی کوریا پر لگائی گئی تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال شمالی کوریا پر جوہری ہتھیار بنانے کی وجہ سے اقوام متحدہ نے ایندھن کی فراہمی سمیت 90% تجارت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
چین، روس، ملیشیا اور میانمار کی شمالی کوریا پر عائد پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا نے 2017 میں $20 کروڑ کی تجارت کی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال شمالی کوریا نے عالمی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شام اور میانمار کو اسلحے کی ترسیل بھی کی۔ تاہم اقوام متحدہ میں میانمار کے نمائندے نے دعویٰ کیا کہ میانمار اور شمالی کوریا کے درمیان اسلحے کے حوالے سے کوئی مراسم نہیں ہیں۔ دوسری جانب اب تک روس، چین اور ملیشیا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔
اٹلی کے شہر ماچراتا میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر نسلی تعصب کی بنا پر 6 افراد کو گولی مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلا رہا تھا، جس میں زیادہ تر افریقہ سے آنے والے پناہ گزین شامل تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم فستائی سلوٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی حصے میں واقع حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی جنوبی اسرائیل پر راکٹ حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع حماس کا کمپاؤنڈ 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی جانب سے یہ دوسرا حملہ ہے۔ ادھر میانمار کے حکام نے رخائن ریاست کے ایک گاؤں میں روہنگیا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی اجتماعی قبریں ہونے کی خبر کی تردید کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق لیبیا میں گزشتہ روز ڈوبنے والی کشتی پر سواروں کی اکثریت پاکستانی تھی۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام میں شامل ہے، مگر آج سیربین کا اہم موضوع پاکستان اور افغانستان کے حکام کے مابین کابل میں ہونے والی ملاقات ہے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کی قیادت میں کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان نے افغان حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے اور یہ کہ پاک افغان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنائے۔ ادھر افغان وزارت خارجہ نے بھی دونوں وفود کی ملاقات کے بعد کابل میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ میں نے کابل میں بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور سے اس کی تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا۔
اس کی ابتدائی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان شکیب مستغنی نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس جلسے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اور میٹنگ افغان اور پاکستانی حکام، خاص کر وزارت خارجہ کے حکام کے درمیان 9 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے یہ مان لیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس افغان حکام نے اسلام آباد میں پاکستان کے حکام کے حوالے کیا تھا، اس حوالے سے پاکستان نے تحقیقات شروع کی ہے اور اگر افغان حکومت چاہے تو اس تحقیقات میں حصہ بھی لے سکتا ہے۔
تو سید انور، یہ تو سرکاری سطح پر بات ہوئی، سرکاری بیان کی بات ہوئی، یہ بتائیے کہ افغان میڈیا میں اس دورے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کس طرح کا لب و لہجہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ دورے سے عین پہلے صدر اشرف غنی نے ایک بار پھر پاکستان پر افغان طالبان کی حمایت کا الزام لگایا تھا۔
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صدر اشرف غنی نے گزشتہ روز جمعے کے نماز کے بعد کہا کہ پاکستان طالبان کا مرکز ہے اور جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ان کے روٹس معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ پاکستان کے وفد کے حوالے سے تفصیل تو ابھی سامنے آ رہی ہے، لیکن گزشتہ روز سے افغان میڈیا اور یہاں افغان تجزیہ نگاروں کا تصور یہ ہے کہ پاکستان جس طرح 15 سالوں سے صرف بات کر چکی ہے اور عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں اٹھایا ہے، اب بھی خدشہ یہ ہے کہ پاکستان بات کرے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ افغانستان میں مجموعی طور پر میڈیا میں تصور یہی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان عملی اقدامات اٹھائے اور مخلصانہ طور پر افغان حکومت کے ساتھ کام کرے تو افغانستان میں قیام امن کے راستے آسانی کھل سکتے ہیں۔
کابل سے یہ تھے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور۔ افغانستان اور پاکستان کے حکام کے درمیان ملاقات اور بات چیت بھی ہو رہی ہے اور تلخ و تند بیانات کا تبادلہ بھی۔ چند روز قبل افغان وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس چیف اسلام آباد آئے تھے اور آج پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کابل پہنچا۔ میں نے کابل نیوز ٹی وی سے وابستہ صحافی اور تجزیہ کار جیلانی زواق سے پوچھا کہ یہ واقعی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش ہے یا محض رسمی کارروائی۔
بدقسمتی سے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ابہامات جو موجود ہے، اس دونوں ڈیلیگیشن جو افغانستان کے پاکستان گئے تھے اور اب پاکستان کا ڈیلیگیشن افغانستان آیا ہے، اس میں جو ابہامات ہیں وہ مزید تلخی اور مزید بدگمانیوں کا سبب بن رہی ہے۔ مثلا افغانستان میں کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کا جو انڈیس کا چیف اور داخلہ وزیر جو گیا تھا اس نے ایک لسٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ افغانستان میں جو حملہ ہوا تھا وہ لوگ کہاں ہے اس کے بارے میں انفارمیشن تھی, اور توقع یہ تھا کہ اس کا جواب مل جائے. لیکن پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جو اطلاع آیا اس نے کہا کہ پاکستانی وقت جو آ رہا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں افغانستان کے حیات کے ساتھ, یعنی یہ اس حیات کے اس ڈیلیگیشن کے جواب میں نہیں آ رہا, بلکہ پچھلے سال نومبر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس سلسلے میں اس پر بات چیت کیے آ رہا ہے. اور یہ بھی کہا تھا پاکستان سفارت خانے کی اعلامیہ میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ افغان انڈیز کے جو چیف ہے اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کو جواب دیا جائے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان معمول کے مطابق وفدے آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن اصلی مشکل پر بات نہیں ہو رہا. تو یہ وضعیت تلخی کو اور بڑھائے گا اور بدعنوانی کو, ہم افغانستان حکومت پر اور ہم پاکستان حکومت پر. تو حالات جس نحو پر جا رہے ہیں میرے خیال میں تلخیاں اور بڑھیں گے.
گزشتہ روز افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کی نماز کے بعد اپنی تقریر میں کہا تھا کہ افغان 100 سال بعد بھی انتقام لیتے ہیں, وہ اپنا نہیں بھولتے بدلہ. تو افغان صدر کا اشارہ کس طرف تھا کہ کیا وہ پاکستان کو یہ دھمکی دے رہے تھے کہ وہ 100 سال بعد بدلہ لیں گے, یا افغان طالبان کو دھمکی دے رہے تھے, کچھ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟
دیکھیے ان کا اشارہ تو مستقیم افغان طالبان کی طرف تھا, ان گروپوں کی طرف تھا جو افغانستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری لی تھی افغان طالبان نے, ذمہ داری لی تھی کنٹینینٹل کے لیے اور دوسرے واقعے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو جب یاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان بھی خود بخود یاد کیا جاتا ہے, اس لیے کہ پاکستان پر الزام یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کی پشتنائی کر رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا اس طرح کے بیانات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری میں مددگار ہو سکتے ہیں؟
بدقسمتی سے بہتری کی طرف تو حالات جا ہی نہیں رہے, تو ظاہر ہے مددگار تو نہیں ہو سکتے, تنخواہ بڑھیں گے. لیکن اصلی بات جو ہے وہ افغان عوام میں جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی نے جو یہ دھمکیاں دی ہیں اور جو لہجہ اختیار کیا ہے یہ بھی حقیقی نہیں ہے. اگر حقیقی ہوتا اور اس طرح اس نے دھمکیاں دی کہ ہم 100 سال بھی یہ بولیں گے نہیں, فراموش نہیں کریں گے, تو اس کے بعد اس وقت کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ وقت بھیجنے کا مطلب تو یہ ہے کہ افغان حکومت کو یہ توقع ہے کہ پاکستان ہمکاری کرے. تو اسد غنی کے لب لا جاتا ہے وہ صرف افغان عوام کی جو قہر اور غصہ ہے ان کو خاموش کرنے کے لیے تو غالباً, نہ یہ کہ حقیقتاً پاکستان کے ساتھ. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان تفاہم موجود ہیں, اور جب سے یہ نیا حکومت آیا ہے ان کے جو معاہدات ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ معاہدات بحال ہے, اور اسی مطابق دونوں کے جو ریلیشن ہے وہ آگے جا رہی ہے. لیکن یہ ریلیشن افغانستان میں صلح صحبت کے لیے ہے یہ الگ بات ہے, لوگ مطمئن نہیں ہے اس پر.
افغانستان کے اندر خود کیا کہا جا رہا ہے طالبان کے ساتھ امن بات چیت کے بارے میں؟ کیونکہ اشرف غنی نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے کوشش کی, اور اس کوشش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک جو گروہ تھا حزب اسلامی حکمتیار کا, اس نے امن معاہدہ کر لیا. اب حکمتیار خود کابل میں رہتے ہیں اور ان کے بہت سارے جو ساتھی ہیں ان کے فالوورز ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں. تو کیا طالبان سے اس طرز پر بات نہیں ہو سکتی؟
دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حزب اسلامی جہاد کے زمانے میں ایک بہت مؤثر گروہ تھا, لیکن طالبان آنے کے بعد جنگ کے میدان میں حزب اسلامی ایک مؤثر گروہ نہیں رہا. تو حزب اسلامی کے آنے سے جنگ اور صلح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, جنگ کے میدان میں ابھی وہی صورت حال ہے جو حزب اسلامی آنے سے پہلے تھا. حزب اسلامی بھی یہ سمجھ گیا تھا کہ اس حالت میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ حزب اسلامی تحلیل ہو جائے گا, تو اس لیے اس کے لیے اچھا تھا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل جائے. یہ حزب اسلامی کا ڈیسیزن تھا کہ وہ مخالفت چھوڑ کر اور افغانستان آ جائے اور یہاں مین اسٹریم میں شامل ہو جائے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح سیاسی طور طریقوں سے وہ اپنے جہاد کو آگے بڑھائیں. لیکن طالبان کے بارے میں طالبان کے گفتگو, آپ دیکھیے ٹرمپ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم طالبان سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے. افغان حکومت بھی کہہ رہا ہے کہ ہم میدان جنگ, اشرف غنی خود کہہ رہا ہے کہ ہم میدان جنگ میں
صلح کو ڈھونڈ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے، اور طالبان کی طرف سے بھی کوئی صلح کے لیے کوئی اشارہ نہیں ملا اب تک۔ طالبان کہتے ہیں کہ جب تک امریکن ہے افغانستان میں ہم لڑیں گے، اور امریکن کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں رہیں گے، تو بدقسمتی سے صلح کے لیے کوئی اشارہ کسی بھی طرف سے نہیں، نہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں صلح ہو، نہ یہ حکومت جو ہے موجودہ اس کا کوئی ارادہ ہے صلح کی طرف، اور نہ افغان طالبان کا کوئی ارادہ ہے صلح کی طرف۔ تو اب وہ حالات جو ہے وہ مزید جنگ کی طرف جا رہی ہے۔
یہ تھے کابل نیوز ٹی وی کے ڈائریکٹر جنرل جیلانی زواق۔ اور اب ذکر گزشتہ روز لیبیا کے ساحل پر پیش آنے والے حادثے کا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق گزشتہ روز لیبیا کے ساحل کے قریب یورپ جانے کی کوشش میں ایک کشتی سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے تقریباً 90 افراد ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ تمام پاکستانی تھے۔ تاہم لیبیا کی بحریہ نے کشتی کو پیش آنے کے حادثے کی رپورٹس کی تردید کی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے آئی او ایم کے مطابق گزشتہ روز لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی پناہ گزینوں سے بھری ہوئی اس کشتی پر سوار 90 افراد ڈوب گئے تھے۔ حادثے میں صرف 3 افراد زندہ بچے، جن میں سے 2 لیبیا اور 1 کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا ہے۔ حادثے کا شکار افراد میں سے 10 کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، جن میں 8 افراد کا تعلق پاکستان اور 2 کا لیبیا سے معلوم ہوا ہے۔ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے افراد میں سے تقریباً 10 کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ کشتی پر سوار تمام افراد پاکستانی تھے۔ ادارے کے ترجمان لیونارڈ ڈائل نے کہا،
It's an absolutely shocking tragedy that's have occurred off Libya.
یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے جو لیبیا کے قریب پیش آیا ہے۔ 90 کے قریب پاکستانی جو بہتر مستقبل کی تلاش میں نکلے تھے، سمگلرز کی مجرمانہ کاروائیوں کا نشانہ بننے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں اس حوالے سے مکمل معلومات ابھی بھی موصول نہیں ہوئی ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں لیبیا کے قصبے زوارا کے ساحل پر ملی ہیں۔ زندہ بچ جانے والے افراد نے ہمیں بتایا ہے کہ کشتی پر 90 پاکستانی سوار تھے۔
ادھر لیبیا کی نیوز ایجنسی کے مطابق لیبیا کی بحریہ کے ترجمان ایوب قاسم کہتے ہیں کہ ساحلی محافظ کی جانب سے حادثے میں بچ جانے والے پناہ گزینوں کی تلاش کے لیے زوارا اور طرابلس سے گشت کرنے والی 2 کشتیاں بھیجی گئی تھیں، لیکن انہیں سمندر میں کشتی حادثے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس حوالے سے رپورٹس منظر عام پر لائی ہیں، انہیں اس حادثے کے ثبوت دینے ہوں گے۔ دوسری صورت میں ان رپورٹس کو غیر قانونی پناہ گزینوں کی مہم کے طور پر تصور کیا جائے گا، جو ہمارے ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حادثات کی ذمہ داری عالمی تنظیموں پر عائد ہوتی ہے، جو معاجرت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور یہ عمل انسانی سمگلنگ کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے قبل یورپی ممالک کی بارڈر ایجنسی فرونٹیکس کی ترجمان نے امدادی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے حوالے سے بتایا،
ریسکیو کے تمام آپریشن یورپی ممالک کی بارڈر ایجنسی فرونٹیکس کے زیر انتظام نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو متعلقہ ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر منظم کرتا ہے۔ ہر ملک جس میں سمندر کا گزر ہوتا ہے، اس کا اپنا کوآرڈینیشن سینٹر موجود ہے۔ جو کسی بھی کشتی کا رخ تبدیل کرتا ہے، تو ریسکیو کی کارروائیاں کرنا بھی اسی ملک کی ہی ذمہ داری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اطالوی حکام کی درخواست پر فرونٹیکس امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا آپریشن بھی شروع کر رہا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کو یورپ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ سمندری راستے کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے لیبیا حالیہ عرصے کے دوران مرکز کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن گزشتہ برس یورپی یونین نے لیبیا کے ساتھ ایک متنازع معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت لیبیا کے ساحلوں پر موجود محافظ پناہ گزینوں کو لے کر اٹلی جانے کی کوشش کرنے والی کشتیوں کو روک سکتے ہیں۔ امدادی اداروں اور اقوام متحدہ نے یورپی حکومتوں کے اس اقدام کو غیر انسانی قرار دیا تھا۔ پناہ گزینوں سے متعلق بین الاقوامی ادارے آئی او ایم کا کہنا ہے کہ اس برس یورپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی اقوام میں پاکستانی تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ گزشتہ برس اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 13واں تھا۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ میں نے پاکستان میں انصار برنی ٹرسٹ کے سربراہ انصار برنی سے پوچھا کہ 90 ہلاکتوں کی اطلاع ہے مگر شناخت 10 کی ہوئی، کیوں؟
ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈوبے ہیں ان کی تصدیق کہیں سے نہیں ہو پا سکتی جب تک کہ لاشیں مل نہ جائیں۔ کچھ لاشیں پہنچی ہیں جو کنارے پہ، ان میں اتنی زیادہ خراب ہوئی ہیں کہ اس میں بھی معلوم کرنا مشکل ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی ایک وجہ ہے، یہ جب جاتے ہیں اور اس انداز میں جاتے ہیں تو یہ اپنے سارے پاسپورٹ اور ساری آئی ڈیز وغیرہ سب ختم کر کے جاتے ہیں، تو یہ مشکل ہو گیا ہے اس وقت یہ تصدیق کرنا۔ لیکن جو کچھ آئی وٹنسز کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کافی پاکستانی بھی ہیں۔
اچھا، تو یہ تصمیم پاکستانی اگر ہیں تو کتنے ہیں، کتنی عمروں کے ہیں، کہاں سے تھے، یہ کچھ ہمیں پتہ نہیں اس وقت؟
یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے یہ عام واقعات ہیں۔ اس کے باوجود لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں، ایران کے راستے یا لیبیا کے راستے، حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اس پہ توجہ نہیں دے پا رہی۔ لیبیا کی یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، اس کے باوجود ایئرپورٹ سے لوگ لیبیا کیسے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ لیبیا جا رہے ہیں آگے مالٹا کے راستے یورپ جانے کے لیے، تو ان کو یہاں پہ روکا کیوں نہیں جا رہا؟ لیبیا کی ایمبیسی ایسے ویزے کیوں جاری کر رہی ہے، کیسے جاری کر رہی ہے؟ تو اس میں بہت سارے کوشچن مارکس ہیں، سوالات ہیں، کہ جب پتہ ہے کہ ایران کا راستہ کھلا ہوا، ایران کے راستے جاتے ہیں خشکی کے راستے، وہاں سے یا تو خلیجی ممالک کے راستے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ترکی کے راستے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک بھیانک قسم کا ایک عنصر شامل ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب یہاں کے ایجنٹ کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں، حکومت کہاں ہے ان کو پتا ہے کہ کچھ پیسے دینے ہیں اور ہم نے چھوٹ جانا ہے۔ یہ لوگ جو ایجنٹ ہیں اب دوسرے ایجنٹ کو بیچ دیتے ہیں۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیپل سمگلرز ہیں، جو یہ ایجنٹ ہیں، یہ کھلے عام پاکستان میں ہیں اور حکومت ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی؟ آپ نے نشاندہی کی ہے؟
کیوں دفعہ ہم نے نشاندہی آگاہ کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی۔ اب جو صورتحال گھمبیر ہو گئی ہے وہ یہ کہ جب یہ ایجنٹ دوسرے ملک میں دوسرے ایجنٹ کو بیچتا ہے، تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے کہ پاکستان میں فون کر کے پھر ان کے لواحقین کو، عزیز و اقارب کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، ہم نے خرید لیا ہے۔ پھر جب وہ پیسے نہیں دے پاتے، غریب لوگ ہیں، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کے جسم میں کو داغتے ہیں، ان کے جسم کے حصوں کو جلاتے ہیں، داغ جلانے کے ساتھ ساتھ خون نکالتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایران میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں، ترکی میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں، دیگر مقامات پہ، اور یہ سمندر کے جو راستے ہیں، جو یہ مالٹا جاتے ہیں اور مالٹا سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر مہینے دوسرے مہینے یہ بوٹ، ایک بوٹ جس میں گنجائش 50-60 لوگوں کی، اس میں 200-280 کود کے گھس جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی بوٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے لیبیا کی حکومت کو بھی، مالٹا کی حکومت کو بھی، اور یورپین کنٹریز کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے پاکستان کو پابندی لگانی چاہیے کہ یہ نکل کیسے رہے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ ایجنٹ کر کیا رہے ہیں۔ اور ساری نشاندہی ہو رہی ہے، ابھی کچھ لوگ ترکی میں ان کو غائب کر دیے گئے ہیں پاکستانی، میرے پاس ان کی ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے ایجنٹ کا بھی پتا ہے، جو ترکی میں ایجنٹ ہے، جو ایران میں ایجنٹ ہے، اس کا بھی معلوم ہے، فیملی ان کے نمبر بھی دے رہی ہے، ان کی تصویریں بھی دے رہی ہے۔ کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ غریب لوگ ہیں، بھوک سے تنگ آ کے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کا زیور بیچ کے، ان کا سامان بیچ کے، چھوٹی موٹی زمین بیچ کے اور ادھار لے کے جا رہے ہیں۔
یہ آپ نے کہا کہ لوگ زیور بیچ کر جاتے ہیں، زمینیں بیچ کر جاتے ہیں، غربت کی وجہ سے جاتے ہیں، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی رقم دے کر جاتے ہیں یہ؟
اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس راستے جا رہے ہیں، مثلا خلیجی ممالک جا رہے ہیں تو 1.5-2 لاکھ تک دے دیتے ہیں، اسی طریقے سے یورپ جا رہے ہیں تو 5-10 لاکھ بھی دے دیتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر مقامات پہ جانے کے لیے مختلف ان لوگوں کے انداز ہیں، اور دینے کا جو طریقہ ہے اس میں ادھار لیتے ہیں، گھر کا سامان بیچتے ہیں، کوئی زیور پڑا ہوتا ہے وہ بیچتے، یہ بس یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور وضاحت کر دوں میں کہ بہت سارے افغانی، برمی اور بنگلہ دیشی بھی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر باہر جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ جو صورتحال ہے، مثلا ان 200 میں سے 2 نکل گئے، اور وہ جو 2 نکل گئے ہیں انہوں نے وہاں سے پیسے بھیجنے شروع کیے، اور ان کے گھر والوں نے یہاں اگر اپنا مکان تھوڑا سا ٹھیک کرا لیا، اچھا کرا لیا، تو وہ جو باقی مرے ہوئے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کی لاشیں نہیں اٹھ رہی ہیں، انہیں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، انہیں ان ملکوں میں پتہ نہیں جانور کھا جاتے ہیں، ان کا برا حال کر دیا جا، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جس نے دو گھر بنا لیے ہیں پورا گاؤں کے بھی اس کے دو گھر بن گئے ہیں تو ہمارے بھی بن گئے. یار کم از کم اپنے ملک میں رہ کے اگر بھوکے بھی ہو تو چار لوگ دفنانے والے تو ہوں گے, گھر والے شکل تو دیکھ لیں گے. حکومت ایسے ایجنٹوں کے خلاف بھرپور ایکشن لے, اور جب تک ایکشن نہیں ہوگا اس وقت تک کسی طریقے سے یہ گھرانے لٹتے رہیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا.
یہ تھے انصار برنی.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں سبانہ سے.
پاکستان نے ڈیوس کپ ایشیا اوشینیا گروپ ون میں جنوبی کوریا کو 3-0 سے شکست دے کر گروپ ٹو میں کوالیفائی کر لیا ہے. اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں ان مقابلوں کے دوسرے دن ڈبلز میچ میں پاکستان کے اسام الحق قریشی اور عقیل خان پر مشتمل پیئر نے جنوبی کوریا کے سو گوان اور لم یونگ گیو کو 7-6 اور 6-4 سے شکست دی. ڈیوس کپ ایشیا اوشینیا گروپ ٹو میں پاکستان کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا. نیوزی لینڈ میں کھیلے گئے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا ٹائٹل انڈیا نے جیت لیا ہے. فائنل میں آج دفاعی چیمپئن انڈیا نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دی اور چوتھی بار انڈر 19 ورلڈ کپ اپنے نام کیا. بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف چٹاگونگ میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 81 رنز بنائے, لیکن پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے اسے مزید 119 رنز درکار ہیں. اس سے قبل سری لنکا نے آج کھیل کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 504 رنز کے ساتھ کیا اور پہلی اننگز 9 وکٹوں کے نقصان پر 713 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی. سڈنی میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان T20 ٹرائی سیریز کے افتتاحی میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. فیفا ورلڈ کپ ٹرافی اپنے عالمی سفر کے دورے پر آج تھائی لینڈ سے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچ گئی ہے. ٹرافی 6 براعظموں کا 126,000 کلومیٹر سفر طے کر کے فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے مئی 2018 میں روس پہنچے گی. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے روسی ایتھلیٹس پر کھیلوں کی ثالثی عدالت کی جانب سے پابندی ہٹانے کے فیصلے کی مذمت کے باوجود روسی ایتھلیٹس اولمپکس میں اپنے ملک کے نام اور جھنڈے تلے نہیں بلکہ غیر جانبدار کھلاڑیوں کی حیثیت سے اولمپکس میں شرکت کریں گے. جبکہ امریکہ کے 242 اور کینیڈا کے 225 ایتھلیٹس کے بعد روس کے 169 کھلاڑیوں پر مشتمل گروپ ایونٹ کا تیسرا بڑا گروپ ہے.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے سبا ناز سے سنا. سوات میں خودکش حملے میں 3 فوجی اہلکار ہلاک. اس کی تفصیل ذرا دیر میں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور فیچر بالی ووڈ اپ بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر تہمینہ قریشی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ورکنگ گروپس کے اجلاس کے دوران سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے. پاکستان میں وادی سوات کے علاقے کابل میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے میں 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اٹلی کے شہر ماچراتا میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر نسلی تعصب کی بنا پر 6 افراد کو گولی مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے. اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی حصے میں واقع حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی جنوبی اسرائیل پر راکٹ حملوں کے جواب میں کی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
تہمینہ قریشی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں آرمی کیمپ کے قریب ایک خودکش دھماکے میں ایک افسر سمیت 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 15 زخمی ہیں۔ سوات کے مقامی صحافی سید انور کے مطابق حملہ ضلع سوات کی تحصیل قبل کے علاقے شریف آباد میں ایک والی بال میچ کے دوران ہوا۔ قبل پولیس کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ سوات کے ضلعی اسپتال سیدو شریف میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بی این ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان آپریشنوں میں 90 سے زیادہ افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے، جبکہ 85 سے زیادہ گھروں کو جلایا بھی گیا ہے۔ تاہم سرکاری حکام نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 70 آپریشن کیے۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں میں 90 سے زائد افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا۔ بی این ایم کے مطابق لاپتہ کیے جانے والوں میں مشکے سے ایک ہی خاندان کے خواتین اور بچوں سمیت تمام افراد شامل ہیں۔ بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ 11 افراد مبینہ ریاستی حکومت خانوں سے بازیاب بھی ہوئے۔ بی این ایم نے الزام لگایا کہ ان آپریشنوں کے دوران مختلف علاقوں میں 85 سے زائد گھروں کو بھی جلا دیا گیا۔ بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں میں 5 سے زائد افراد مارے بھی گئے۔ جب ان الزامات پر سرکاری حکام کا موقف معلوم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ ترجمان کے مطابق سیکورٹی فورسز جو بھی کاروائیاں کرتی ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں۔ حکومت کے ترجمان نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
روس نے امریکہ کی نئی جوہری پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک جارحانہ اور روس مخالف سوچ کی عکاس حکمت عملی قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں سمرہ فاطمہ۔
روس کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے وزارت دفاع کی جانب سے گزشتہ روز جاری کی جانے والی ایک دستاویز کے جواب میں آیا ہے، جس میں روس کے جوہری ہتھیاروں کو بہت بھاری بھرکم ہتھیار قرار دیا گیا ہے اور امریکہ کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تجدید نو کرے۔ روس کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس اپنی سلامتی کے لیے ہر ضروری اقدام لینے کو تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون نے جو نئی پالیسی دستاویز جاری کی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ پینٹاگون کی دستاویز میں کہا گیا تھا کہ ہماری نئی حکمت عملی یہ یقینی بنائے گی کہ روس یہ سمجھ جائے کہ جوہری ہتھیاروں کا کسی قسم کا استعمال امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ امریکہ کے نائب وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے جوہری ہتھیار ہی تھے جنہوں نے امریکہ کو گزشتہ 70 برس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جوہری خطرات کے اس دور میں ہمارے ہتھیار پرانے اور ناکارہ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ 2010 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنے مستقبل کے جوہری ہتھیاروں یا حکمت عملی کے حوالے سے اس قسم کی دستاویز بنائی ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی سمرہ فاطمہ۔ دنیا بھر میں مختلف حکومتیں پلاسٹک کے استعمال میں کمی لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں برطانیہ میں اسی سلسلے میں مختلف دکانوں اور مقامات پر پینے کے لیے بوتلوں میں پانی بھرنے کا بہتر انتظام کیا جا رہا ہے۔ واٹر یو کے مطابق جو بوتلوں میں پانی بیچنے والی مختلف کمپنیوں اور سپلائرز کی نمائندگی کرتا ہے، اس اسکیم کو مزید وسعت دینے کی بات کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں جاوید سومرو۔
2015 سے برطانوی شہر برسٹل میں آنے والوں کے لیے بیشتر دکانوں میں اپنی پانی کی بوتل بھرنے کا انتظام موجود ہے۔
لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کم کرنے کے مؤثر طریقے بتائے جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے خالی بوتل میں پانی بھرنے کا مفت انتظام۔
نیٹلی فی نے ایک اسکیم شروع کی ہے، ایک ایپ بتاتی ہے کہ کہاں مفت پانی بھرا جا سکتا ہے، یہ اشتہار بھی یہی کام کرتا ہے۔
یہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنے کا اچھا طریقہ ہے،
یہ بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے کیفے میں صارفین کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے۔
برسٹل میں 200 ایسے مقامات ہیں جہاں لوگ اپنی پانی کی بوتل بھر سکتے ہیں اور ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
بوتل میں پانی بیچنے والی ہر کمپنی یہ دیکھے گی کہ وہ کس طرح دکانوں میں مفت پانی بھرنے کے پوائنٹس لگا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں 2021 تک ہزاروں پوائنٹس ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح لاکھوں بوتلیں کم ہو جائیں گی۔
کنوارا کیری نیشنل ہائیڈریشن کاؤنسل چلاتی ہیں اور اس ادارے کو بوتلوں میں پانی بیچنے والی کمپنیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان کے مطابق بڑا مسئلہ پلاسٹک کی بوتلوں کو گند بننے سے روکنا ہے۔
یہ بوتلیں، ان کے ڈھکن اور لیبل مکمل طور پر ریسائیکل کیے جا سکتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ پلاسٹک کی آدھی سے زیادہ بوتلیں ریسائیکل نہیں کی جاتی اور بہت ساری اس طرح کی جگہوں پر پھینک دی جاتی ہیں۔
پلاسٹک سے بڑھتی آلودگی ختم کرنے کے لیے تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور نیٹلی پر امید ہیں کہ ہم عنقریب ایسا کر سکیں گے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی جاوید سومرو۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ روز دو کشمیری طالب علموں پر حملہ کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 3 دوسرے ملزموں کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ خبر کی تفصیل دلی میں نامنگار سہیل حلیم نے یوں بیان کی۔
عمر، یہ واقعہ ہریانہ کے مہندر گڑھ شہر میں پیش آیا جو دلی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد دو کشمیری طالب علم اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے کہ انہیں کچھ لوگوں نے گھیر لیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ طلباء کا کہنا یہ ہے کہ وہ بار بار یہ پوچھتے رہے کہ ان کا قصور کیا ہے اور انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے دونوں فریقوں کی موٹر سائیکلوں میں کوئی معمولی ٹکر ہوئی تھی، یہ ایک چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس نے طول پکڑ لی اور ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی بازگشت کشمیر کی ریاستی اسمبلی میں بھی سنائی دی، جہاں اس معاملے پر کافی ہنگامہ ہوا اور اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا، جس کے بعد کشمیر کی وزیر اعلیٰ نے ایک ٹویٹ کر ہریانہ کے وزیر اعلیٰ سے یہ کہا تھا کہ انہیں اس واقعے پر بہت افسوس اور فکر ہے اور یہ کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ جس کے جواب میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے یا جو اس جھگڑے میں شامل تھے ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور آج ریاست میں پولیس حکام نے کہا کہ انہوں نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 3 اور کی انہیں تلاش ہے ابھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر 6 لوگوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور جن میں سے 3 کو، جیسا کہ انہوں نے آج اعلان کیا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔
تو سہیل، اس سے پہلے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں انڈیا سے جہاں کشمیری طلبہ کو ملک کے مختلف حصوں میں ان کی مار پیٹ ان سے کی گئی ہے یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟
اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت کشمیری طلبہ کو کچھ اسکالرشپس دیتی ہے ان کی اس بات کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ وہ ملک کے دوسرے حصوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ تو مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ یہ طلبہ اسی اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہریانہ میں تھے یا نہیں، لیکن کشمیری طلبہ کے خلاف اس طرح کے تشدد کے واقعات ماضی میں بھی بہت پیش آئے ہیں، خاص طور پر راجستھان اور اتر پردیش میں۔ یو پی میں اب سے 3-4 سال پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور اس میں کچھ کشمیری طلبہ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف نعرے بلند کیے تھے، جس کے بعد انہیں یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ اس معاملے نے ایک بڑے سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب کشمیر کی حکومت بھی اس میں انوالو ہوئی اور وفاقی حکومت نے بھی اپنی طرف سے ایک کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ مقدمہ تو ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر سے باہر آ کر پڑھنے والے طلبہ کو جو مجموعی سیاسی منظرنامہ ہے اس میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب اس طرح کا کوئی حساس معاملہ ہو جیسے کہ انڈیا پاکستان کا میچ جس میں لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کہ جس سے ایسا لگے کہ یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے یا قوم مخالف ہے، تو بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے بھارتی ریاست ہریانہ میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کی کہ جس میں نماز جمعہ کے بعد دو کشمیری طالب علموں پر چند افراد نے حملہ کیا تھا. پولیس اب کہہ رہی ہے کہ ان میں سے تین ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تین دوسرے ملزمان کی نشاندہی ہو گئی ہے. آج سنیچر ہے اور سنیچر کو ہر ہفتے آپ سنتے ہیں دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
گزشتہ دسمبر میں گجرات کے انتخابات میں بی جے پی دوبارہ اقتدار میں تو آ گئی لیکن گجرات میں وزیراعظم مودی کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی جماعت کی کارکردگی پہلے کے مقابلے خاصی خراب رہی اور وہ بس ہارنے سے بچ گئی. اتر پردیش اور راجستھان میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بھی بی جے پی کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ انتخابی نتائج بی جے پی کے لیے وارننگ بن کر آئے. ماہرین اور خود بی جے پی کی نظریاتی تنظیم آر ایس ایس ایک عرصے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حکومت کی پالیسیوں سے ملک کے کسان اور دیہی آبادی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور ان میں حکومت کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی ہے. حکومت نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا لیکن حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے. مودی حکومت نے آئندہ برس پارلیمانی انتخابات سے قبل اپنا آخری بجٹ پیش کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کی ہے. مودی نے اس بجٹ میں انتخابات سے قبل ایک بڑا سیاسی داؤ کھیلا ہے. انہوں نے ملک کے غریب طبقے کے لیے 5 لاکھ روپے کے میڈیکل بیمے کی تجویز پیش کی ہے. اس اسکیم سے 50 کروڑ لوگوں کو بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے کے بیمے کا تحفظ حاصل ہو جائے گا. یہ ایک بڑی اسکیم ہے اور اس سے غریب آبادی کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اس سے حکومت کی شبی بہتر کرنے میں بھی مدد ملے گی لیکن وقت بہت کم ہے اور ملک کی عوام کا موڈ تیزی سے بدل رہا ہے. عوام کو مودی حکومت سے جو بڑی بڑی امیدیں تھیں وہ اب بے یقینی میں بدل رہی ہیں. جمعرات کو جس وقت وزیر خزانہ ارون جیٹلی پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کر رہے تھے اسی وقت راجستھان سے 2 پارلیمانی اور 1 اسمبلی نشست کے ضمنی انتخابات کے نتائج بھی آ رہے تھے. یہ تینوں سیٹیں پہلے بی جے پی کے قبضے میں تھیں لیکن ضمنی انتخابات میں ان تینوں سیٹوں پر کانگریس نے بی جے پی کو زبردست شکست سے ہمکنار کیا ہے. بی جے پی نتائج سے سکتے میں ہے اور ہوا کے بدلتے ہوئے رخ کو محسوس کر رہی ہے. گزشتہ دنوں جو بجٹ مودی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا وہ حکمراں بی جے پی کی اسی گھبراہٹ کا عکاس ہے. حکومت نے اس بجٹ کے ذریعے ہوا کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے. وہ کتنا کامیاب ہوگی یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن بجٹ کا پہلا اثر اسٹاک مارکیٹ پر بہت منفی رہا ہے. بجٹ کے اگلے روز اسٹاک مارکیٹ ایک دن کے اندر 800 پوائنٹ نیچے گرا. یہ 1.5 برس میں ایک دن کے اندر کی سب سے بڑی گراوٹ تھی. اس برس راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں. ان تینوں ریاستوں میں بی جے پی اقتدار میں ہے. ان ریاستوں سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ بی جے پی کے لیے پریشان کن ہیں. گجرات کے نتائج کے بعد کانگریس کا اعتماد بھی بڑھ گیا ہے. ان ریاستوں میں وہ نوجوان قیادت اور نئی حکمت عملی کے ساتھ پہلے سے ہی سرگرم ہے لیکن وزیراعظم مودی ایک تجربہ کار اور مجھے ہوئے سیاستداں ہیں. وہ ہاری ہوئی بازی کو بھی پلٹنے کا فن اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے پاس بجٹ کے بعد ایک اور آخری داؤ ہے جس کا استعمال وہ ماضی میں کامیابی سے اپنے سیاسی عروج میں کرتے آئے ہیں اور وہ ہے ہندو قوم پرستی اور مذہب کی سیاست. اس وقت آسام کی پوری آبادی کی شہریت کے کاغذات کی جانچ پڑتال چل رہی ہے. آئندہ مہینوں میں آسام کے شہریوں کی ایک حتمی فہرست جاری ہونے والی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اس عمل میں آسام کے لاکھوں مسلم باشندے شہریت سے محروم ہو سکتے ہیں اور انہیں بنگلہ دیشی قرار دیا جا سکتا ہے. بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کو نکال باہر کرے گی. وہ اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرے گی. مبصرین کا خیال ہے کہ ان شہریوں کو بنگلہ دیشی ثابت کرنا تو مشکل ہوگا لیکن مسلمانوں سے نفرت کی اس فضا میں بی جے پی اس ایشو کو اپنے آخری انتخابی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی. لیکن ملک کی بدلتی ہوئی فضا میں مذہبی پھوٹ کی سیاست کیا ایک بار پھر بی جے پی کے لیے کارگر ثابت ہوگی یہ آنے والے ان انتخابات میں پتہ چل سکے گا. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
چین میں رہنے والے مسلمانوں کی جانب وہاں کی فوج کے رویے پر برطانوی حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے. چین کے صوبے شنجیانگ میں متعدد افراد کو بغیر کسی مقدمے کے حراست میں لیے جانے کے معاملات سامنے آئے ہیں. سن 2017 میں اپریل کے شروع میں بھی شنجیانگ کی صوبائی حکومت نے اسلامی شدت پسندوں کے خلاف مہم کے دوران ویغور مسلمانوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی تھیں. ان میں لمبی داڑھی رکھنے، گھر سے باہر نقاب پہننے اور سرکاری ٹی وی چینل دیکھنے جیسی پابندیاں شامل ہیں. سن 2014 میں رمضان کے دوران مسلمانوں کے روزہ رکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اور اطلاعات ہیں کہ برطانوی حکام نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر گزشتہ ہفتے کے دوران جب برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے چین میں تھیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی ملے گی، جہاں آپ تجزیے اور تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فیچر ہیں اس میں، ایک فیچر کا عنوان ہے افغان رسالے جو حالات کا شکار ہو گئے، یہ تصاویری فیچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پدماوت نے ریلیز سے پہلے پبلک اور سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ ساتھ دیپیکا کو خوب گھمایا، لیکن اب ریلیز کے بعد بیچاری سورا بھاسکر گھومر کا شکار ہو گئی ہیں۔ سورا نے فلم میں پدماوتی کے آگ میں کودنے پر اعتراض کیا اور سوشل میڈیا پر ٹرولز کے گھیرے میں ایسی آئیں کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ارے بھائی لوگ، فلم ریلیز ہو چکی ہے، فلم دیکھیں اور چل کریں، ڈیموکریسی ہے، سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں۔ تو آئیے ہم بھی اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں بالی ووڈ کی سیر پر۔ تو ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ پدماوت میں رنویر سنگھ کی اداکاری کا لوہا ہر کوئی مان رہا ہے۔ جس طرح کا علاؤالدین خلجی سنجے لیلا بھنسالی دکھانا چاہتے تھے، رنویر نے اسے بخوبی نبھایا ہے۔ شاہد کپور مہاراول رتن سنگھ کے کردار میں تھے، جو اپنے آپ میں ایک اسٹرانگ کیریکٹر تھا۔ انہیں یہ کردار کیسا لگا؟
میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیٹ اٹ واز دی لیسٹ نون آف دی تھری کیریکٹرز اینڈ سو اٹ واز ٹف آن دی بیسس آف مائی انڈرسٹینڈنگ، اٹ واز ٹف ٹو پورٹری دس کائنڈ آف اے کیریکٹر۔ سو آئی تھنک پدماوتی اسٹینڈز فار دی انٹائر فلم انڈسٹری رائٹ ناؤ، کیونکہ کریٹیوٹی کو فریڈم ملنا چاہیے، دے شوڈ بی اے سینس آف لبریشن وین یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف۔ کسی کو زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے فلم دیکھنے کی، لیکن لوگوں کو نہ دیکھنے کے لیے بھی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، دیٹس واٹ یو کال اے ڈیموکریسی۔
امرتا راؤ یاد ہیں آپ کو؟ جی ہاں، وہی امرتا راؤ جو فلم وواہ، جولی ایل ایل بی اور میں ہوں نا میں کام کر چکی ہیں۔ فلموں کے بعد امرتا نے ٹی وی کا رخ کیا اور اب وہ سورت کی ایک بڑی کلوتھنگ برانڈ کی امبیسڈر ہیں۔
آئی تھنک جب میں برانڈ امبیسڈر بنتی ہوں، کسی بھی برانڈ سے جب میں جڑتی ہوں، تو میرا ایک 100% کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ پھر میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کانٹریکٹ میں کتنے ڈیز دیے ہیں یا کتنے آورز دیے ہیں، دین دا برانڈ بیکمز می۔
تو امرتا جی، ٹی وی کا رخ کیسے کیا؟
مائی سسٹر از آلسو اے ٹی وی ایکٹریس، جب وہ کام کرتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 4 فلموں کا کام وہ ایک سیریل میں انہوں نے کیا ہے۔ سو آئی ریلی ایڈمائر ٹی وی ایکٹرز، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، और हम बॉलीवुड एक्टर्स को थोड़ा सा लग्जरी और यू नो वी कम विथ आर कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस व्हिच आर लिटिल मोर बेनिफिटिंग फॉर अस.
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे.
सोनम कपूर अगले हफ्ते अक्षय के साथ फिल्म पैडमैन लेकर आ रही हैं, जो एक अनछुआ और चैलेंजिंग मौजू है. तो सोनम जी, आपने ये फिल्म कैसे ली और इस बारे में क्या सोचती हैं?
जब बालकी सर और ट्विंकल मैम के जो प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन हाउस दे ऑफर्ड मी दिस फिल्म, मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई कि हम ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं. और मैं बहुत ही खुश थी कि हम इस मुद्दे पर एक फिल्म बना रहे हैं.
आज हम बात करेंगे बॉलीवुड को डिस्को से इंट्रोड्यूस कराकर एक नया ट्रेंड बनाने वाले एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर की, जिन्हें अपने म्यूजिक, अपनी आवाज और सोने से, मेरा मतलब है गोल्ड से, बहुत मोहब्बत है.
सबसे बड़ी बात जो है गोल्ड, तो आप लोगों को मालूम है गोल्ड का पहचान है. मैं इवन इन द अमेरिकन चैनल आई वाज टॉकिंग विद मिस्टर अग्रवाल, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था तो बोला था इंडिया में सबसे रिचेस्ट मैन बॉबी ले रही है क्योंकि गोल्ड का प्राइस हो गया. तो एवरीबॉडी नोज गोल्ड इज माय लकी.
जी हाँ, ये है बप्पी लहरी. मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके से बहुत ही कम उम्र में मुंबई शिफ्ट होने वाले बप्पी लहरी को यूं तो पहला मौका 1973 में फिल्म नन्ना शिकारी में मिला, लेकिन 1975 में फिल्म जख्मी ने उनकी जिंदगी बदल दी. बप्पी दा ने इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया. बप्पीदा, आपको पहला ब्रेक किस तरह मिला था?
पहला ब्रेक तो नन्ना शिकारी, शोमू मुखर्जी, अभी आज का काजल हीरोइन उसका पिताजी, उन्होंने हमको ब्रेक दिया था और फर्स्ट पिक्चर नन्ना शिकारी किया था, तनुजा, देव मुखर्जी, जय मुखर्जी. बट उसका गाना अच्छा था, मुखर्जी ने गाया था, लेकिन जख्मी से मैं एकदम पीछे, जख्मी चलते चलते आपकी खातिर का बाद में पीछे मुड़के देखा नहीं. 73 में आया था, 74-75 बस उसके बाद देखा नहीं मैं पीछे. मैं जब आया था पूरा पूरा गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक था. शंकर जयकिशन थे, एस डी बर्मन थे, मदन मोहन थे और आर डी बर्मन था, एल डी कॉम्पिटिटर, लक्ष्मीकांत पेरला था मेरा कॉम्पिटिटर, कल्याण जी आनंद जी था, खयाम जी थे, सभी लोग थे. और जो हमको प्यार करते हैं फैन लोग, बप्पी दा, बस उनके लिए मैं अभी भी फैन फॉलोइंग हूँ.
उनकी पहली पॉपुलर फिल्म चलते चलते थी, जिसके बाद उन्हें एक कामयाब कंपोजर कहा जाने लगा.
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना.
1979 में फिल्म सुरक्षा के बाद बप्पी दा का म्यूजिक और उनका गाना दोनों ही इंतहाई मकबूल होने लगे. इस दौर में बप्पी दा ने डिस्को म्यूजिक का पॉपुलर एलिमेंट डालकर इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया. बप्पी दा उस दौर के मशहूर और कामयाब हीरो मिथुन चक्रवर्ती की आवाज बने.
वन एंड ओनली डांसर मिथुन चक्रवर्ती, ही हैज डन फेबुलस जॉब एंड ही इज ए डेफिनेटली बेस्ट डांसर ऑफ इंडिया मेरा हिसाब से. और मिथुन ने मेरा गाने को जो अंदाज दिया है लाजवाब था. मिथुन का जो एरा है, मिथुन इज ए डिस्को डांसर, हिज नेम ऑफ डांसर. जैसा एक उसके बाद एक आर्टिस्ट आया था, उसका नाम है गोविंदा, जिसका गाना था मैंने दिया था आई एम ए स्ट्रीट डांसर, आई एम ए स्ट्रीट डांसर, वो गाना था. तो वो गाने में गोविंदा टेरिफिक डांस किया, लेकिन मिथुन इज मिथुन वन एंड ओनली.
गीत
1981 में फिल्म वारदात, प्यारा दुश्मन और अरमान के गाने जबरदस्त हिट रहे। बप्पी लहरी पहले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्हें बीजिंग में चाइना अवार्ड दिया गया फिल्म डिस्को डांसर के लिए। बप्पी जी के गाने जिमी जिमी ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की, न सिर्फ इंडिया बल्कि रूस जैसे मुल्क में भी लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। और उन्हें इंडिया का डिस्को किंग कहा जाने लगा। तो बप्पी लहरी ने म्यूजिक के हवाले से किससे इंस्पिरेशन ली?
इन हॉलीवुड एल्विस प्रेस्ले, मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ले, ही वाज फर्स्ट टाइम जो चेन पहनते थे। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग एज अ बिग फॉलोअर ऑफ एल्विस प्रेस्ले, मैं सोचा था मैं अगर कुछ बनूं जिंदगी में तो मेरा एक अलग पहचान बनाऊं, एक ऐसा पूरा दुनिया में सब लोग प्यार करते हैं गोल्ड। सब लोग पहले बोलते थे गोल्ड तो ऐसे शो ऑफ करने के लिए, मैं बोला नहीं बाबा, गोल्ड इज माय लकी, गोल्ड इज माय गॉड।
बप्पीदा के म्यूजिक का अपना एक अलग अंदाज था और उनकी पर्सनालिटी का भी, लेकिन आज के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में उनका क्या कहना है?
बप्पी लहरी जो करके दिया है, इतिहास करके दिया है, वो बप्पी लहरी का इतिहास करने के लिए 40 साल आपको रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में। आजकल म्यूजिक डायरेक्टर लोग आते हैं और जाते हैं, 5 साल में वैनिश हो जाते हैं, मैं नाम नहीं कहूंगा, बहुत आते हैं, बहुत गाना बजता है, 5-6 साल मैक्सिमम 7 साल में वैनिश होते हैं, लेकिन 40 साल एक रहना इंडस्ट्री में, आप समझ गए, आज हर डिस्को में मेरा गाना बजता है, ये है हमारा संगीत का जय जयकार। आज देखिए कितना संगीत आता है, कितना संगीत जाता है, लेकिन डिस्को डांसर, नमक हलाल, हिम्मत वाला, तोहफा, मावाली, शराबी, घायल, ये कभी पुराना, तम्मा तम्मा लोगे, थानेदार, ये सब पुराना नहीं होता है, हर डिस्को में चलता है। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले।
बप्पी लहरी के इन खूबसूरत नगमों के साथ ही बॉलीवुड राउंड अप इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी मजेदार और चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द वीक। सहरबीन यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। आज प्रोग्राम की एडिटर थी अंबर खैरी, प्रोड्यूसर सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे मैट हाउल्स और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सहरबीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में तहमीना कुरैशी से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के इजलास के दौरान सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी के वाकयात की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान में वादी सवाद के इलाके कबल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले में 3 पाकिस्तानी फौजी अहलकार हलाक हो गए हैं। इटली के शहर माचराता में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर नस्ली तासुब की बिना पर 6 अफराद को गोली मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। रूस की वजारत खारजा ने अमरीका की नई जौहरी पॉलिसी को जारहाना करार दिया है। आज अमरीकी फ़ौज ने रूसी खतरे से निमटने के लिए अपने जौहरी हथियारों को छोटा बनाने की तजवीज़ दी थी। अक़वामे मुत्तहिदा ने चीन, रूस, मलेशिया और म्यांमार को शिमाली कोरिया पर लगाई गई तजारती पाबंदियों की खिलाफवर्जी करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।